وقتی امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ وقت کے امام کے ظہور کی تاجیل کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں نصیب فرمائی اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین ایسا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف ایام کی مناسبت سے ہم جمع ہوتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے باوجود ایک بات ماننی پڑ جاتی ہے، اور وہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت کم افراد ایسے ہیں جنہوں نے ان کی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کی شہادت پہ جمع ہوتے ہیں، ولادت کی تاریخوں پہ تشریف لاتے ہیں آپ لوگ، ان کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی میں جب مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کتنے لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں کہ جو کچھ ان آئمہ کی زندگی میں پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی. تو اب آپ کے سامنے ایک دو سوال رکھتا ہوں صرف اس کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر میں کچھ چیزوں کو پہچانا ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے جس تک ہماری پہنچ نہیں پہنچ پائی ہے. ہم ہر امام معصوم کو کسی ایک واقعے یا کسی ایک فضیلت سے پہچانتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں تمام آئمہ برابر کا کردار رکھتے ہیں، برابر کا علم ہے، اور وہ مشہور و معروف روایت جو کہتی ہے کلنا محمد درود بھیجے گا محمد و آل محمد، مثلاً ہم مولا چوتھے امام کو جب پہچانتے ہیں وہ کربلا کے واقعے کے موقع پر ان کی بیماری کے حوالے سے پہچانتے ہیں. مولا پانچویں اور چھٹے امام کو جو ہم جانتے ہیں وہ اس دس گاہ کی وجہ سے جانتے ہیں جو مولا پانچویں اور چھٹے امام نے ارشاد فرمائی. اور جیسے آج کی شب کی مناسبت ہے تو اگر آپ سے اور ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی مولا ساتویں امام کو آپ کس عنوان سے پہچانتے ہیں، تو ہم مولا ساتویں امام کو زندان میں رہنے کی ان کی مظلومیت کے اعتبار سے پہچانتے ہیں کہ ہمارے ساتویں امام ایک طویل عرصے تک، ممکن ہے 12 سال، ممکن ہے 14 سال، ممکن ہے شاید اس سے بھی زیادہ، امام زندان میں تشریف فرما رہے ہیں. اگر کوئی مولا آٹھویں امام کے بارے میں کہتا ہے تو ہم مولا کو ان کی ولایت اہلی کے موقع کے اعتبار سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ امام کیوں زندان میں رہے، کسی دشمن نے جس نے امام کو زندان میں ڈالا، اسی دشمن نے یا اس کے بیٹے نے آٹھویں امام کو زندان میں کیوں نہیں ڈالا، ولایت اہدی کی پیشکش کیوں کر دی؟ جس دشمن نے مولا ساتویں امام کو زندان میں ڈالا، اس دشمن یا اس کے باپ دادا نے مولا چھٹے امام کو زندان میں کیوں نہیں ڈالا؟ اتنی باریکی ہمارے پاس نہیں. اب اسی طریقے سے اور بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کو ہمارے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موقع ملے گا کہ جواب دیے جائیں، اور وہ صورت میں جواب دیے جائیں گے کہ ہم اور آپ امام کے نام سے بڑھ کر امام کی سیرت کی طرف جانے کی کوشش کریں. سیرت میں اور تاریخ میں بھی فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمیں اس بات کے اوپر جانا ہوگا کہ امام کی سیرت کیا تھی. مثلا اجمالی طور پر میں مولا ساتویں امام کی سیرت سے چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان پوائنٹس کے ذریعے سے جیسے کہ ہمیشہ ہمارا دستور رہتا ہے کوشش کم از کم یہ کرتے ہیں کچھ پوائنٹس ہم اپنی زندگی کے لیے نکال کرنا ہے، کچھ پوائنٹس سیکھنے کے لیے نکال کرنا ہے. تو انشاءاللہ چند پوائنٹس عرض کروں گا، اور اس کی ابتدا اس بنیادی سوال سے کریں گے کہ یہ جو دشمن آئمہ کے اوپر سختیاں کرتے تھے، اس سختیوں کی وجہ کیا تھی، کیوں یہ کام انجام دیتے تھے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ظاہری طور پر بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر آپ کی سوسائٹی میں کوئی پرہیزگار انسان ہو،
معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثلا وہ شیعہ ہے تو ساری آبادی شیعہ ہو، یا وہ اہل سنت سے ہے تو ساری آبادی اہل سنت ہو، یا ساری آبادی مسلمان ہی ہو، نہیں، مختلف دین بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی آبادی میں کوئی شخص پرہیزگار ہو، ہر ایک کے کام آتا ہو، کسی کو اس کی ذات سے کوئی نقصان نہ ہوا ہو کبھی، اب چاہے رہنے والے مسلمان ہوں آبادی کے، چاہے آبادی کے رہنے والے عیسائی ہوں، چاہے آبادی کے رہنے والے ہندو ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس آدمی سے لوگ دشمنی کریں گے یا دوستی کریں گے؟ بھائی ایک آدمی ہے، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچا. جب کسی نے مشکل میں اس سے مدد مانگی، وہ سب کے کام آیا. اگر کسی نے اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس کو علم کا سمندر پایا. فضیلتوں کو دیکھا، ہیومن کیریکٹر کو دیکھا، تو کیریکٹر میں اس کی ڈگنیٹی ہے. یہ آبادی اس شخص سے دشمنی کرے گی یا دوستی کرے گی؟ دوستی کرے گی. بھائی میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کو موریشس میں ایک آدمی ملے جو سب کے کام آتا ہو، آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے، کام سب کے آتا ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے اس سے لوگ مشورہ لے، مشورہ دیتا ہے، سب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، موریشس کی آبادی اس سے دشمنی کرے گی؟ نہیں. اچھا موریشس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو لوگ اس کیریکٹر کے ہوتے ہوئے زیادہ تر لوگ اس سے دوستی کریں گے یا دشمنی کریں گے؟ دوستی کریں گے. کچھ بھی ہو اس سے دوستی کریں گے، چاہے دین مختلف ہو. اب ایک سوال پوچھوں گا آپ سے، آئمہ کا کردار تو اس سے بہت بلند ہے نا، ہم سب کو معلوم ہے ان کا کردار اتنا بلند تھا، یہ امام کے دشمنی کرنے والے دشمنی کیوں کرتے تھے؟ دشمنی کیوں تھی؟ بھائی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حاکم ہوتا ہے، جیسے سیاست میں ہوتا ہے، بھائی ایک سیاستدان ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور سیاستدان ہے، اس سیاستدان کو اس سیاستدان سے خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ میری پوسٹ یہ لے لے، دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم سب کو معلوم ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام طاقت کے پیچھے نہیں تھے، وہ طاقت کے پیچھے نہیں تھے. یعنی مثلا اگر کوئی ان سے یہ کہتا کہ آپ طاقت لے لیں اور آپ اپنی طاقت لے کر مشغول ہو جائیں، نعوذ باللہ تعالی، قبول کرتے یا نہ کرتے؟ کوئی بھی نہیں کرتے کہ بھائی صرف طاقت ملے اور معاملہ ختم ہو جائے، نہیں، یہ قبول نہیں کرتے. دشمنی کیوں تھی؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی میں کئی موقع آپ سے عرض کر سکتا ہوں، آپ کو وقت آئے گا میں چاہتا ہوں کچھ اور پوائنٹس بھی عرض کروں. دشمنی کا صرف ایک محور تھا، یہ تو سب لوگ دشمن تھے. کون کون دشمن تھا؟ یہ ساری تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. ایک بہت اچھے رائٹر تھے، الشیعہ والحاکمون، شیعہ اور رولرز، اور شیعہ اور رولرز کتاب کے اندر انہوں نے پوری ہسٹری میں، جو اس وقت تک کے پرومیننٹ ہسٹری تھی، اس کے اندر آنے والے رولرز کا شیعوں کے ساتھ بیہیویئر پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ کیسا بیہیویئر تھا؟ تو اب جب ہم جس مظلوم امام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ نبی کی ہجرت سے تقریباً 175 سال 180 سال کی بات ہے. اس 175-180 سال میں جتنے رولر آئے، سوائے چند مختصر سالوں میں جو امیر المومنین کی حکومت تھی، سب کے سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یا کھلی یا چھپے بندوں دشمنی کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ تو ایک سوال ہے، اور اس ایک سوال کا ایک بنیادی جواب، وہ بنیادی جواب میں اللہ کے نبی کی ایک روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ کے نبی اور ان کی اولاد پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اگر میں آپ سے کہوں کہ وقت کے امام کے حوالے سے اللہ کے نبی کی کوئی ایک روایت سنائیں، نبی خدا کی کوئی ایک روایت سنائیں آخری امام کے حوالے سے، یا مثلا کچھ بچوں کے درمیان مقابلہ ہو، میں کہوں آخری امام کے حوالے سے کوئی بھی روایت سناؤ، تو دو تین روایتیں ہم سب کے سامنے بار بار آتی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ روایت ہے کہ مثلا فرمایا کہ یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, وہ تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوگی. وہ اپنی تشریف آوری کے اوپر ظلم کا خاتمہ کر دیں گے اور زمین کے اوپر عدل اور انصاف کو نافذ کر دیں گے. یہ وقت کے امام کے حوالے سے ہے. اب آپ تصور کیجئے, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے. امام نے نہیں کہا کہ وہ تشریف لائیں گے سب لوگوں کو نمازی بنا دیں گے, یہ نہیں کہا. نہ اللہ کے, یہ نبی سے روایت موجود ہے, آئمہ معصومین علیہ السلام سے روایت موجود ہے, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ متواتر روایت ہے جو شاید تمام معصومین علیہ السلام نے کبھی نہ کبھی دہرائی. اس میں نہیں کہا نمازیں پڑھوائیں گے جبکہ پڑھوائیں گے, اس میں نہیں کہا قرآن کریم پڑھوائیں گے وہ بھی پڑھوائیں گے. اس میں کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر دیں گے, ظلم ختم کر دیں گے. اور یہی میرے اس سوال کا جواب ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مظلوم امام اتنی لمبی مدت سے اندر ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئمہ نے جس چیز کو کبھی برداشت نہیں کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ظالم حاکم ظلم کرے اور اہل بیت اطہار خاموش بیٹھے رہے, کبھی برداشت نہیں کیا. مولانا المومنین نے جو خطبات ارشاد فرمائے ان میں مشہور ترین خطبوں میں سے ایک خطبہ شقشقیہ ہے. نہج البلاغہ بالکل ابتدا کے اندر خطبہ شقشقیہ موجود ہے, اس کے اندر ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمائے کہ خدا نے جاننے والوں سے, وہاں پہ عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے علماء, علماء کا اس موقع اوپر صنف کے طور پہ ذکر نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی ایک کلاس ہے, علماء کا مطلب ہے ہر جاننے والے سے. فرمایا اللہ نے جاننے والوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ کبھی ظالم کے ظلم کو برداشت نہ کریں, خاموش نہ بیٹھیں. یا امیر مومنین نے خطبہ شقشقیہ میں ارشاد فرمایا, جب خدا نے مولا کے فرمان کے تحت علماء سے یہ عہد دیا ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں, تو میں ان سے سوال کروں گا آپ سے, کیا امام کا ساتواں فرزند خاموش بیٹھے گا ظلم کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں. اب ایک ظالم حکمران ہے, وہ ظلم کر رہا ہے. یہ جو ظلم کر رہا ہے, اولاد رسول, اولاد امیر المومنین خاموش بیٹھے یا بولے, امام یقیناً ظلم کے خلاف بولیں گے, امام یقیناً ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے. تو وہ جو حاکم ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ امام کو دھمکیاں دے گا, امام کو خاموش رہنے کے لیے کہے گا, اور جب امام کو دھمکیاں کارآمد نہیں ہوں گی, وہ خاموش نہیں رہیں گے, تو پھر چند راستوں میں سے کوئی ایک راستہ وہ اختیار کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ یا تو کسی منافق کے بھیس میں امام کو شہید کروائے گا, جیسے امیر المومنین کے ساتھ ہوا, یا کسی اور کے ذریعے سے بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے امام کو زہر دے گا, جیسے امام دوم کے ساتھ ہوا, جیسے باقی علماء کے ساتھ ہوا, یا میدان جنگ میں اتر کر امام کی غربت اور مظلومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں تحقیق کرے گا, جیسے کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ ہوا. اور وہ اگر یہ دیکھے کہ ان میں سے کوئی حربا نہیں چل رہا اور شہید کرنا بھی ممکن نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ زندان میں ڈالے گا, وہ زندان میں ڈالے گا, اور زندان میں ڈال کر وہ یہ کوشش کرے گا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو یہ پوائنٹ اور کلیئر ہوگا. زندان میں ڈال کر وہ کوشش کیا کر رہا ہے؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ مولا ساتویں امام کو کیوں جیل میں ڈالا؟ اس سے ان سے پہلے والے آئمہ کو کیوں جیل میں نہیں ڈالا؟ تھوڑا سا یہاں پر ایک باریکی ہے. یہ جو دشمن امام کے سامنے ہے, یہ وہ دشمن ہے جس کو امیر المومنین نے اپنی روایتوں میں خطرناک ترین دشمن تعبیر کیا ہے. جب مولا آگے کے حالات کی پیشنگوئی فرما رہے تھے تو امام نے ان خلفاء کے بارے میں یہ بتایا تھا اور فرمایا تھا یہ ہوشیار ترین اور مکار ترین لوگوں میں سے چند لوگ ہیں. جو امام کے سامنے ہے یہ ہارون رشید جیسا آدمی ہے. اور یہ لوگ اگر میں اور آپ آج کی دنیا میں کسی پولیٹیشین کو ان کے برابر میں کھڑا کریں, چونکہ میرا خود اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز رہا ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے مکار پولیٹیشین آج کی دنیا میں شاید آپ کو نہ ملے جتنے یہ لوگ مکار تھے. ہم لوگ چونکہ تاریخ کو نہیں جانتے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے آج کے زمانے کے پولیٹیشین تو بہت مکار ہوتے ہیں, اس زمانے کے نہیں ہوتے ہوں گے. نہیں, وہ بہت پائے کے مکار لوگ تھے, وہ معصوم امام کے سامنے تھے. یہ پائے کے مکار لوگ تھے. کیوں اس نے امام کو زہر نہیں دیا شروع میں, کیوں جیل میں ڈالا؟ مولا پانچویں امام کو زہر دیا گیا تھا, مولا چھٹے امام کو زہر دیا گیا تھا, یہ بھی زہر دے دیتا, اس نے یہ نہیں دیا زہر. کیوں؟ ایک بنیادی وجہ ہے, ہارون الرشید بہت مکار بادشاہ ہے, اور اس حاکم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک امام کو شہید کیا, البتہ اس سے پہلے بنی امیہ کے دور میں شہید ہوئے تھے, دوسرے امام کو شہید کیا, ایک کو تحت ایک کیا, دوسرے کو زہر دیا, تیسرے کو زہر دیا, اس طرح کیا. اس نے ایک بات دیکھی, مجھے کہ ہم ان کی شہرت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, ان کی شہرت بڑھ رہی ہے. حتیٰ جو بنی عباس حکومت پر آئے تھے, دوبارہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, 132 ہجرا کے اندر یہ بھی اہل بیت کے نام پر آئے تھے, یہ بھی اہل بیت کے نام پر آئے تھے. بنی عباس کا اصل نعرہ یہی تھا کہ ہم اس کو حاکم بنائیں گے جس پر اہل بیت راضی ہوں گے. لوگوں نے اس وجہ سے ان کا ساتھ دیا. اب یہ حکومت پر جب آ گئے تو انہوں نے دیکھا اب اچھا موقع ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بدلہ لیں اور ان کو ختم کریں, زہر دیا, شہید کر دیا. لیکن ہارون رشید نے ایک بات دیکھی, وہ کہ ہم زہر دے دے کر شہید کرتے بھی رہے, ہمارا معاملہ حل نہیں ہو رہا. اب وہ کیا چاہتا تھا؟ اب وہ یہ چاہتا تھا کہ اس مشکل کو ایک اور طرح سے حل کرے. اور اس کے بیٹے نے جو ولی عہد بنایا وہ بھی وہ مکارانہ طریقہ تھا جس سے اس کا باپ حل کرنا چاہتا تھا. وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ یہ چاہتا تھا ہم لوگوں کو سامنے زہر دینے والے حاکم بن کر نہ آئے, ہم لوگوں کے سامنے اس طرح سے آئے کہ ہمارے ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں. بنی عباس کس طرح پر آئے تھے؟ الرضا لآل محمد, جس پر اہل بیت راضی ہوں. لوگوں نے ان سے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ بھئی تم نے نعرہ لگایا تھا جس پر اہل بیت راضی ہوں, یہ اہل بیت ہی راضی نہیں ہے. جواب کیا تھا بنی عباس کے پاس؟ ایک کو زہر دو, دوسرے کو زہر دو. ہارون رشید تک بات پہنچی, اس نے دیکھا زہر دینے سے معاملہ ختم نہیں ہو رہا, لوگوں کے اندر وہ سوال باقی ہے کہ جس کے اوپر راضی ہونے کا نعرہ لگایا تھا اب لاؤ کی رضا. اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے چاہا کہ یہ رضایت کا معاملہ میں جبر کر کے حل کر لوں. اس نے زہر نہیں دیا شروع میں, اس نے امام کو زندان میں رکھا, اور زندان میں رکھ کے کیا چاہتا تھا؟ بس اتنا چاہتا تھا, ہمارے پاس روایات موجود ہیں ایزان محترم, اگر آپ کے پاس آج کی شب میں کہیں موقع ملے دو کتابوں میں سے کسی ایک کتاب تک اگر آپ پہنچ سکیں, ایک کتاب شیخ عباس قمی کی منتہا الامال جس کا اردو میں ترجمہ ہوا احسن المقال نام کر کے, انگلش میں بھی اس کے ایکسٹریکٹس موجود ہیں, اور دوسری کتاب علامہ ذیشان در جوادی صاحب کی نقوش عصمت, بہترین کتابوں میں سے ہیں جو اردو کے اندر موجود ہیں, انگلش میں بھی اس کے ایکسٹریکٹس موجود ہیں, اور یہ بہت سمپل ہیں. اس کے مقابلے میں تھوڑی کمپلیکیٹڈ کتابیں بھی موجود ہیں جنہوں نے پولیٹیکل انالیسس کیے ہوئے اس دور کے, لیکن یہ بہت سادہ ہے. تو جب آپ جا کے دیکھیں گے اس میں تو آپ سادہ سی ایک بات دیکھیں گے کہ ہارون الرشید بس اتنا چاہتا تھا کہ مولا اس کے دربار میں جائیں اور اپنی رضایت کا اظہار کر دیں, اور جا کر ایک دفعہ کہہ دیں کہ میں نے غلطی کی, یہ جملہ نکلوانا چاہتا تھا. اس جملے کے بعد اس کے پاس کیا موقع ہوتا؟ اس کے بعد یہ موقع ہوتا کہ وہ جس وقت چاہتا امام کو شہید کرتا, اور لوگوں کو کہتا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی, میں نے اس بغاوت کے جرم میں امام کو شہید کیا ہے. امام نے تحمل فرمایا, امام نے کہا نہیں میں یہ نہیں کروں گا, اور کبھی بھی اس کے سامنے جا کر ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا. اس خاطر امام سالوں کے اوپر جیل کے اندر مقید رہے, اور جو دشمن تھا یہ کتنا مکار دشمن تھا, ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ واقعہ یقیناً آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ ہارون الرشید کا واقعہ ہے، لیکن مامون الرشید اس کے بیٹے نے بیان کیا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہارون الرشید اور مامون الرشید یہ دونوں بادشاہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، اگر آپ نے تھوڑا سا مثلا ہندوستان کی اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھا ہو، تو جیسے اکبر بادشاہ کا نام بہت بڑا بادشاہ ہونے کے ناطے مشہور ہے، مثلا ایرانیوں میں شاہ عباس نام کر کے ایک بادشاہ ہوتا تھا، بہت بڑا نام اس کا مشہور ہوتا تھا، عباسی خلفاء میں ان دو سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں تھا، بہت طاقتور تھے. طاقتور ہونے کے ناطے ان کی سیاست بہت زیادہ مکاری پر مشتمل تھی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر حکومت آئے تھے، ان سے دشمنی کر رہے تھے اور پبلک کو دھوکے میں رکھنا چاہتے تھے. تو واقعہ بیان کرتا ہے مامون الرشید، کہتا ہے میرا باپ ایک دفعہ مدینے گیا، وہاں پر اس نے ساتھ میں امام کو ملنے کا ارادہ کیا. امام دربار تشریف لائے، تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دربار میں آتا تھا تو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنی سواری کو باہر چھوڑے اور وہاں سے چلتا ہوا پیدل میرے باپ کے دربار کے سامنے، تخت کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں جا کے سلام کرے. اور ایک طرف ایک بیٹا بیٹھا ہوتا تھا، دوسری طرف دوسرا بیٹا بیٹھا ہوتا تھا، تو وہ کہتا تھا ہم تینوں بیٹھے رہتے تھے، وہ سلام کرتا تھا اور اس کے بعد میرا باپ جس طرف چاہتا تھا اس کو کہہ دیتا تھا کہ یہاں جا کے بیٹھ جاؤ. جو بھی آتا تھا یہ پروٹوکول تھا اس کا. کہنے لگا کہ اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، مامون الرشید بتا رہا کہ اعلان کیا دربار میں کہ امام کا نام لیا کہ امام تشریف لائے ہیں. تو کہتا ہے جیسے ہی اعلان ہوا تو پروٹوکول یہ تھا کہ میرا باپ کہتا تھا ان کو اندر آنے دو، تو وہ اندر آئیں گے اور میرے باپ کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیکن جیسے ہی امام کے آنے کا اعلان ہوا میرا باپ اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، تخت سے کھڑا ہوا. کہنے لگا جیسے ہی میں وہ کھڑا ہوا پورا دربار کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا پورا دربار کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ اپنی سواری پر بیٹھے، میں ان کو لینے آ رہا ہوں. دربار سے نکلا، امام کی سواری کے پاس پہنچا، امام کی سواری کے رسی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، امام نے اترنا چاہا تو امام سے کہا کہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بیٹھے رہیے اور میرے میں آپ کی سواری پکڑ کے دربار کے اندر لاؤں گا. رسی پکڑ کے دربار کے اندر تک لایا. دربار کے اندر تک لانے کے بعد امام کو اپنے دربار میں سواری سے اتارا، امام کو بہت اچھی جگہ بٹھایا، خود ان کے سامنے بیٹھا اور دیر تک امام سے گفتگو کرتا رہا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کی تعظیم کرو انتہائی عزت کے ساتھ. پھر جب امام رخصت ہونے لگے تو خود باہر تک گیا ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے اور خدا حافظ کہہ کے واپس آیا. تو مامون الرشید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کو زندگی میں کسی کا احترام کرتے ہوئے ایسے نہیں دیکھا تھا جس طرح اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا احترام کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تو دربار میں اور شہر میں امام کے بارے میں کیا باتیں مشہور ہو گئی ہوں گی کہ بھئی خلیفہ امام کی رسپیکٹ ایسی کرتا ہے جو اس نے زندگی میں کسی کی نہیں کی. مامون الرشید جو بیٹا ہے اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو معاملہ ہوا اس سے ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی. مامون الرشید بھی سیاستدان تھا، اس نے کہا بھئی اس سے تو ہماری پوزیشن کمزور ہو گئی کیونکہ وہ امام کا دعویٰ کر رہے ہیں، امام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہم نے میرے باپ نے بادشاہ اور خلیفہ ہوتے ہوئے اس کا ایسا احترام کر ڈالا، تو یہ تو پوری آبادی کو جیسے یہ بتا دیا کہ بھائی امام یہی ہے. تو کہنے لگا کہ میں نے جب یہ موقع دیکھا تو میں اپنے باپ کے پاس اکیلے میں گیا اور اس نے کہا کہ میں وہ واحد آدمی تھا جو اپنے باپ سے کھل کے بات کر سکتا تھا اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ سوال سب کے ذہن میں تھا کہ اس نے کیوں ایسا کیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی. کہنے لگا میرے اندر ہمت تھی، میرے اس سے تعلقات ایسے تھے کہ میں کر سکتا تھا. تو کہنے لگا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا پوچھو. تو اس نے یہی سوال سامنے رکھا کہ آپ نے ان کا احترام اتنا زیادہ کیا کہ شہر کے اندر ان کا نام بہت مشہور ہے اور آپ نے اس طرح سے احترام کر کے ہماری سیاسی پوزیشن جیسے خراب کر دی. ایک بات مامون نے اور نوٹ کی اور یہ بہت عجیب بات ہے. مامون رشید کہتا ہے کہ جتنا احترام میرے باپ نے ان کا دکھایا اتنا احترام زندگی میں میں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا. لیکن میں نے ایک عجیب بات دیکھی. کہنے لگا کہ جس کا وہ احترام نہیں بھی کرتا تھا نا اس کو انعام میں 10,000 دے دیتا تھا. جس کا احترام نہیں بھی کرتا تھا اس کو بلایا چلو خود آ جائے کہیں پر بھی بٹھا دیا. جب وہ جانے لگتا تھا تو اس کو پیسے میں 10,000 دے دیتا تھا. 5-10,000 کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہنے لگا کہ اس نے اتنا احترام کیا ان کا اور ان کو دیے 700. تو کیا مطلب میں حیران تھا کہ بھئی یہ جو 700 دیے یہ تو اس نے جو غریب ترین تھا اس کو بھی نہیں دیے تھے اور احترام اس نے بادشاہوں کی طرح کیا. تو کہنے لگا میں رات کو ملا اپنے باپ سے اور میں نے اس سے مثلاً تنہائی میں اس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا. تو اس نے کہا کہ یہ جو تھے یہ امام ہیں. ہارون رشید کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ امام ہیں تو ہم کون ہیں بھئی؟ یہ امام ہیں اور ہم دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہم خلیفہ ہیں تو ہم کون ہیں؟ پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے سب کو انعام دیا ان کو انعام بھی نہیں دیا. تو اس نے دونوں باتوں کے جواب میں دو جملے بولے اور یہ دو جملے بڑے خطرناک ہیں. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ کسی سادہ آدمی کے جملے نہیں ہیں. یہ اپنے زمانے کے طاقتور ترین بادشاہ کے جملے ہیں. یعنی یہ اتنا خطرناک بادشاہ تھا کہ روم کا بادشاہ بھی اس کے سامنے سٹینڈ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں ان کو انعام دوں گا تو یہ اس کی شمشیریں خرید کر میری حکومت کا خاتمہ کر دیں گے. اگر میں ان کو پیسہ دے دوں گا نا تو یہ اس کی شمشیریں خریدیں گے, یہ کبھی بھی میری حکومت باقی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ امام وہ نہیں ہے جو اپنی عبادتوں میں مشغول رہے اور معاشرے میں ظلم ہوتا رہے اور وہ ظالم کو چیلنج نہ کرے. یہ نہیں ہوگا, یہ فوراً چیلنج کریں گے. اس کے بعد اس نے کہا یہ امام اور دوسری طرف سے کہا کہ یہ شمشیریں خریدیں گے. تو مامون رشید نے کہا کہ پھر ہم کون ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہم غاصب ہیں. امام یہ ہے شمشیریں خریدے گا اور ہمیں مارے گا تو ہم غاصب ہیں پھر اس کا مطلب ہے. تو ہارون رشید نے ایک اور حقیقت بیان کی. اس نے کہا کہ یہ حکومت میری ہے اور اگر تم نے بھی اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھیں نکلوا دوں گا. کہنے لگا یہ حکومت میری ہے, اگر اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. احسان محترم یہ دنیا ہے. اگر اہل بیت اطہار کو صرف عزت چاہیے ہوتی نا, ظلم کے خلاف نہ بولنا ہوتا تو کوئی انہیں جیل نہیں ڈالتا, کوئی ان کے دروازے پہ حملہ نہیں کرتا, کوئی کربلا نہ ہوتی اگر ظلم کے خلاف نہ بولنا ہوتا. انہوں نے مقابلے کیے. یہ جو امام 10 سال سے زیادہ جیل کے اندر رہے, بدترین جیلرز کی جیلوں کے اندر رہے, یہ اس وجہ سے تھے یہ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے. یہ مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیں یہ ان کی لغت میں نہیں تھا. ظالموں کا مقابلہ کرتے تھے. اور بس اگر اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں انسان محترم تو ہمیں تھوڑا سا اپنی ڈیوٹی کو بھی ریویو کرنا ہوگا, تھوڑا سا ریویو کرنا ہوگا. میں اس کی خاطر بھی چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو میں زیادہ نہیں پھیلاؤں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. دیکھیے صاحب, ہم لوگ کسی کو مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کسی جزیرے پہ رہ رہے ہو؟ کوئی انسان بے خبر ہو تو اس کی بے خبری کو دکھانے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائی تم کیا کسی جزیرے پہ پڑھے ہو؟ تو آپ کو تو کہہ نہیں رہے آپ جزیرے ہی پہ پڑھے ہیں. آپ تو ٹرو سینس میں جزیرے پر ہی پڑے. اچھا جزیرہ بھی کوئی بیابان نہیں ہے, بہت لشکرین جزیرہ ہے, خوبصورت بھی ہے. صرف ایک بات رہ گئی کہ بھائی آپ چاہے ایک جزیرے پر ہوں, چاہے بہت خوبصورت جزیرے پر ہوں, ریونین والے تو اس کو چھوٹی جنت کہتے ہیں. آپ لوگ میرا خیال میں کوارٹرلی جنت کہہ لیں گے, وہ تھوڑا بہت آپ بھی کچھ کہہ لیں. صرف ایک سوال ہے, ساتویں امام کے ماننے والے تو ہیں نا, اور ساتویں امام زندان میں کیوں رہے؟ ظالم کو برداشت نہیں کرتے تھے. اب میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا کہ جو آپ مولا ساتویں امام کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں, تو یہ صرف اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ جو 1200 سال پہلے ایک امام زندان میں رہا اس پہ روئے معاملہ ختم, یا اس سے کچھ سیکھنا بھی ہوتا ہے؟ اگر سیکھنا بھی ہوتا ہے تو میں آپ سے ایک سوال اگلا پوچھوں گا, بھائی آج دنیا میں ظلم ختم ہو گیا ہے, کوئی ظالم نہیں رہا, سارے مظلوم سکھی چین سب فارغ, یا ابھی ظلم ہے؟ اگر ظلم ہے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ اے میرے جزیرے پر رہنے والے بھائیو, اس ظلم سے مقابلے میں آپ کا کردار کیا ہے؟ اس ظلم کو دور کرنے میں آپ کی ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ اب ممکن ہے میں ایک دفعہ افریقہ کے ایک اور ملک میں گیا, نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے شاید وہاں واپس بھی جانا پڑ جائے, تو وہاں پر جب میں نے جا کر ظلم اور ظالم کی بہت زیادہ باتیں کی تو کسی نے مجھے پکڑ کر کہا, کہنے لگے مولانا یہ جو آپ اتنا ظالم 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 کر رہے ہیں یہ کس علاقے کی بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ افریقہ میں کوئی ظلم تو نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اچھا, تو یہ جو مثلا سوسائٹی میں لوگ اتنے میں دیکھ رہا ہوں ڈپرائیوڈ ہیں, فقیر ہیں بےچارے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, بڑی مشکل میں ہیں, تو یہ کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا نا وہ ایسا تھا اس نے میرا دماغ ہلا دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہلے ہوئے دماغ کے آدمی ہو گئے. اگر وہ مجھ سے کہتا نا کہ مولانا یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے غربت اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے خود سے, چلو وہ ایک سینس تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا جتنے غریب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب ملینئرز ہیں. میں کہا اب یہ ذرا وہ بات ہے جو یونائٹڈ نیشن بھی قبول نہیں کرتی ہے. بھائی آپ کچھ اور کہہ دیتے جواب میں, آپ نے ایسی بات کہی ہے جو دنیا کے سارے اسٹیٹسٹکس اس کے اگینسٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہو سب ملینئرز ہیں, ایسا نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے ظلم ہو رہا ہے, کم سے کم ظلم کیا ہو رہا ہے. چلو افریقہ کی بھی نہیں کروں, جبکہ افریقہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. بھائی بالآخر یمن میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ 56,000 سیویلینز مارے جا چکے ہیں 4 سال میں, 4 ایئرز میں 56,000 سیویلینز کلڈ, 14 ملین لوگ فیمن کے سامنے ہیں, 14 ملین قحط کا سامنا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے. تو جس قوم کے امام ظالم کو ظالم کہنے پر 14 سال جیل میں رہے, اس قوم کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ظلم کے اگینسٹ؟ یہ پوائنٹ ہے سارا, اس کو سوچنا پڑے گا. ہاں بھائی کوئی ڈیوٹی ہے ہماری؟ اچھا خدا رکھے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ہم نے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کی تو کیا ہوگا؟ نہیں کی تو یہ ہوگا کہ ان کے فرزند تشریف لائیں گے اور وہ ہم سے پوچھیں گے کہ جو تم مجھے ہر روز بلا رہے تھے, تم نے ظالم کے اگینسٹ اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ اتنا کہنے کے بعد بس میں شہادت کی طرف جاؤں گا اور چند جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, یا اس سے پہلے بھی ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام کو زندان میں رکھا گیا تھا, امام زندان میں تھے, کیا یہ بات اہل بیت کے ماننے والوں کو پتا نہیں تھی کہ امام زندان میں؟ ہاں پتا تھی. آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ اہل بیت کے ماننے والوں نے ان کو زندان سے آزاد کیوں نہیں کروایا؟ یہ سوال صحیح سوال ہے یا نہیں؟ سوال کہ اہل بیت کے چاہنے والے جو اتنی تعداد میں رہ رہے تھے اسی بغداد کے اندر, بغداد کے اطراف کے علاقوں میں, نجف سے بغداد سے فاصلہ کتنا ہے, کتنا فاصلہ ان تمام اطراف کا, یہ اہل بیت کے چاہنے والے امام کو آزاد کیوں نہیں کرا رہے تھے؟ پھر میں اگلا سوال ایک پوچھتا ہوں, جب امام مظلوم کو ان کے لاشے کو پل پر رکھا گیا تو جنازہ اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ جنازہ اٹھا تھا. لوگوں نے مظلوم سمجھتے ہوئے ایک لاشے کو اٹھایا تھا. جتنے لوگوں نے لاشا اٹھایا تھا یہ زندان تک کیوں نہیں آیا آزاد کرانے کے لیے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ سوال کیوں نہیں کیا ایسا؟ تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کی طرف سے ایک کوتاہی اور اہل بیت کی ایک مظلومیت سمجھ میں آتی ہے. نام لینے والے بہت تھے لیکن کوئی اتنی طاقت دکھائے کہ ہارون الرشید کے جیل پر حملہ کر کے امام کو آزاد کرا لے, ہاں یہ لوگ کم تھے. تو پھر میں کیا کہوں اس کو؟ میں اس سے کہوں گا کہ یہ جو کربلا تھی نا یہ چل رہی تھی, رنگ بدلے ہوئے تھی, مظلومیت جاری تھی, اس کی ٹائپ چینج ہو گئی تھی. اور یہ وہ مشکل ہے جس کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام تشریف فرما. ہمارے بھائی نے کہا کہ چند جملے انگلش میں بھی اگر میں کہہ دوں تو میں صرف چند جملے انگلش میں بول کر مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹ آف یو کین انڈرسٹینڈ انگلش, اردو ایٹ لیسٹ, اور part of you can understand English. So he requested me to say a few words, a few sentences in English too. So I'm just giving you the summary of what I said in English, in Urdu. My main point was the character which Ahl Bayt were following against their rulers. What was their position against their rulers? And this point comes from another reality. Why people like Ahlul Bayt were treated so harshly from the rulers? They were not doing any injustice to any society. Ahlul Bayt were very kind to people. They were loving, they were caring. They used to help everyone who could come close to them. Then why rulers were taking so harshly against Ahlul Bayt alayhi muslim? So I said that it is not because of their kindness, it was because of their voice against injustice. Ahlul Bayt were never been tolerant to injustice. They used to raise their opposition against whoever were doing injustice in society. So if that person was Yazid, Imam Hussein fought against Yazid. And if battle was possible, Imam Hussein came to the battle and sacrificed his life. And if battle was not possible, they were doing same job in their lectures, in their speeches, in their sermons, and even in their duas, in their prayers. They were against injustice. And that being against injustice led rulers to act against Ahlul Bayt alayhi wasalam. So sometimes they fought openly and sometimes cowardly they poisoned them. And you know, most of the Ahlul Bayt were killed by poison. In case of our seventh Imam, ruler was the most cunning person of all those rulers. He tried another approach, and he wanted Imam to say a few words in the praise of the ruler. He wanted to get some words, some sentences from Imam in his praise, to say that, oh, you can see that Imam is with me, and he is authorizing me to rule. That type of attestation was needed from leaders. They wanted to get that from Imam Musa Karim alayhi salatu wasalam. And Imam resisted and said, no, never. I will never authorize your injustice. I will always fight open opposition against injustice. And that is the point when the ruler tried to send Imam to the jail. And he was kept in jail for almost 14 years. And you know what type of prison was that? What type of limitation were there? No one was allowed to see Imam. And many traditions were explaining what was the type of life for our Muslim Imam in that prison. And how beautiful was his resistance. He patiently lived in prison for more than 10 years. Alhamdulillah, he resisted, kept his line in action, and the ruler could not get even a single sentence from our Imam to get authorization. And at the end of so many years of prison, the ruler realized that this is the time that I cannot keep that Imam in prison for a longer period. Why? Because somehow people were realizing that we have to do something to get our Imam out of prison. So Harun al-Rashid realized that if he kept Imam in prison for a longer time, then there will be a revolution in society. People will get awareness and they will react against me. And that's why he thought that this is the time to send Imam, give Imam the poison, which was the most cowardly way of killing a person. And he did that. And there is an unfortunate part on the behalf of our followers of our Imam. And what is that part? It is a type of mazlumiyat for Ahlul Bayt, that they had so many followers in the society, but we never see any event when followers of Imam could come to the prison chanting and trying to give our Imam the freedom from prison. We never saw any event. This is what had to happen. And why it never happened? Because followers never had that type of courage to fight against rulers. That part was missing from followers of Ahlul Bayt around 1200 years ago. And because of that thing, you can easily see when the house of Imam Ali was attacked, there were no followers to defend Imam. And when Imam Hussein went to Karbala, only a handful of people came to try to save Imam from their enemies. And that's why our Imam lived in prison for more than 10 years, around 12 to 14 years, and we never saw any event that people come to the prison and try to open it for our Imam. So we should not be that type of people. We should have courage to say something if we see injustice. And I very briefly said that injustice has not ended. It is still here. You can see Yemen, how injustice has been done there. And this is not me who is saying, it is all the words from United Nations, even from different international organizations, they are saying the same thing. 56,000 people killed in 4 years. And as I said, 14 million people are facing famine. They are facing hunger. They are facing lack of medicine. They are being killed daily. Now this is injustice. Now, do we have any responsibility? I will say yes. And the last point, someone might say that, Maulana, if we raise our voice, there is no change. We can't change anything. I'm not talking to you about change, that you can make a change or not. I'm just talking about me and you. Do we have any responsibility or we don't have it? We know from events of Hazrat Ibrahim when he was thrown into the fire, we know a very famous event that a sparrow was collecting fire of water and pouring that drops of water on the fire. And someone asked that sparrow, are you going to extinguish this fire with this tiny drop of water? The sparrow answered, no, I'm not going to do this. I can't do this, but I will do whatever I can perform. This is what I can do. Now, if we raise our voice, are Yemen going to be liberated? Is this injustice will end by our voice? It might not, but this is our duty. And this is my duty, this is your duty. We can't keep ourselves silent. And this is what we have pledged to our A'imma, to the last Imam who is waiting for our voices. If people ask me that why our Imam is not reappearing, I would say if we had enough power to fight injustice, then surely, definitely, our Imam would have reappeared. So, my brothers and my sisters, this is the point to improve. To have courage to say something against injustice whenever you see something. And all these sorrow, all these tears should not end here. It should give us courage. So whenever you shed tears on Imam Hussein alayhi salam in Karbala, you must learn the lesson which Imam said, Hayhat min nazrillah. We will never accept injustice. We will never accept this humiliation. And this is the message from Imam Hussein Khadim alayhi salam. He was away from his home, kept in prison for many years, faced all these troubles, and then his dead body was placed lonely on the bridge in Baghdad. Now can you imagine, son of Fatima, son of Imam Ali, his sacred body was still in chains when that body was placed on the lonely bridge. And according to the tradition, marks of poison were visible on his body. And someone who was not aware, who is that person? He went there and came to bazaar, the market, and announced that I saw someone whose face was as bright as a moon. And he said, I saw someone whose face was brightened and noor due to his ibadat. But I don't know who is that person. Still chains on his body. Poison in his body. No one is claiming that dead body. Azizu Imam ki ghurbat ko koi kaise bayan kar sakta? Fatima ka beta hai. Baghdad ka pul hai. زنجیروں میں بندھا ہوا لاشا ہے کوئی کیسے مظلومیت کو بیان کرے لیکن جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اس خاندان کی مظلومیت پرانی نہیں ہے اس خاندان کی مظلومیت ایسی نہیں ہے کوئی نئی بات ہوئی ہو یہ وہ خاندان ہے جس کی ماں کا لاشا تاریخی موت ہے یہ وہ خاندان ہے جس کے جنازوں پہ تیر برسائے گئے ہیں یہ وہ خاندان ہے جس کا لاشا پامال ہوا ہے اور یہ وہ خاندان ہے جس کا ایک فرد بغداد کے پل کے اوپر موجود ہے
اب میں وہ جملے کیسے استعمال کروں کہ اگر ہمارے محلوں میں کوئی لاوارث بھی مرتا ہے تو اس کا جنازہ لاوارث نہیں چھوڑا جاتا. اگر ہمارے محلوں کے اندر کوئی شخص غریب مر جائے, لاوارث مر جائے, تو محلے والے جمع ہو جاتے ہیں کہ جنازے کو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا. اور نبی کا بیٹا, فاطمہ کا بیٹا قلعہ بغداد کے اوپر لاوارث ہے. اور امام علی مقام اپنی تمام تر مسرومیت کے ساتھ ایک موقع پر دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں, بغداد کے بازار سے لوگ جمع ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کے اوپر عبادتوں کی نورانیت ہے, جس کے جسم کے اوپر عبادتوں کے آثار ہیں, کم سے کم اس کا جنازہ تو عزت سے اٹھانا چاہیے. لوگ جمع ہوتے ہیں اور لاشے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بعد مزید لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک جم میں غفیر آ جاتا. اور عزیز و آج تک ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی امام موسیٰ کاظم کی شہادت کی تاریخ آتی ہے پورے عراق سے لوگ بغداد میں جمع ہوتے ہیں اپنے امام کے لاشے کو اٹھانے کے لیے. بس آخری جملوں میں کہوں گا امام ہفتوں کی مظلومیت اور اس کے ساتھ مولا عبداللہ کا لاشا جو کئی دن تک کربلا کے اندر میں موروں کا بن پڑا تھا.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون.
یا حسین, یا حسین,
یا حسین,
یا حسین,
یا حسین,
یا حسین.